بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. من بعد، آج 21 دسمبر سن 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ کے جوابات کی ایس ایس ایم ایس 62 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. پہلا سوال ہے کہ نفاق اور منافقت شیخ صاحب کس کو کہتے ہیں؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نفاق شرعي الصلاح میں یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار دل سے نہ کرتا ہو، البتہ کسی دنیاوی مصلحت کے پیش نظر جسے خوف ہے، لالچ ہے یا اور کوئی چیز قسم کی چیز ہے، اس کے پیش نظر زبان سے اپنے مسلمان ہونے اور توحید اور رسالت کا اقرار ہے، یہی چیز نفاق ہے. اور اسی سے منافقت یعنی نفاق کا کام کرنا ہے نا، یہ چیز بنی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، البتہ اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ علماء نے نفاق کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک نفاق عملی ہے اور ایک نفاق اعتقادی ہے، یا ایک نفاق اکبر ہے اور ایک نفاق اصغر ہے. نفاق عملی جو ہے یعنی نفاق اعتقادی جو ہے، اس سے تو انسان مسلمان نہیں رہتا، اگر کہ بظاہر اس کے اوپر جب تک اس کی حقیقت واضح نہ ہو مسلمان ہونے کا حکم لگتا ہے. جیسے عبداللہ ابن ابی تھا، اس کا عمل کیا تھا؟ نفاق اعتقادی تھا، نفاق اعتقادی تھا. اور ایسے ہی لوگوں سے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے بڑھے میں ہوں گے. اور ایسے ہیں کہ متعلق اللہ تعالیٰ کے رسول کا حکم ہے کہ ولا تصلی علی احد منھم مات ابن ولا تقم علی قبره، نہ آپ ان میں سے کسی کے اوپر نماز پڑھیے اور نہ ہی اس کے قبر پر کھڑے ہوں گے. دوسری چیز ہے نفاق عملی، یعنی ہمیں ظاہر بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے دل کا پتہ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر ظاہری حکم لگاتے ہیں. تو نفاق عملی یہ ہے کہ اگر اس کے بعد وہ کام ظاہر ہوں جو منافقین کے ہیں، جیسے جھوٹ بولنا ہے، وعدہ خلافی کرنا ہے، امانت میں خیانت کرنا ہے، تو ہم یہ تو کہیں گے کہ یہ نفاق کے کام ہے. لیکن اگر کسی شخص کے اندر پایا جائے تو ہم یہ نہیں کہیں کہ یہ منافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل کا معاملہ، جیسے کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کے حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے کہ دل کا معاملہ یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے معلوم ہو جاتی، اور آج ہمیں اس کا علم نہیں ہے. اگر ہمارے سامنے کوئی ایمان کا اظہار کرتا ہے تو ہم اسے مومن سمجھیں گے، اس سے جو گناہ ہوتے ہیں اس کی گرفت کریں گے، اور اس کے باطن کا معاملہ کس کے حوالے کر دیں گے؟ اللہ کے حوالے کر دیں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، روزے میں بیماری کا انجیکشن لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جیسے شوگر کی بیماری ہو یا کسی اور قسم کی بیماری، اس قسم کا انجیکشن لینے کا کیا حکم ہے؟
کیونکہ یہ فائدہ سمجھ لیں کہ وہ انجیکشن جو کھانے اور پینے کا کام دیتا ہے اور کھانے اور پینے سے مستغنی کر دیتا ہے، کھانے اور پینے کا کام دیتا ہے اور کھانے اور پینے سے مستغنی کر دیتا ہے، تو ایسا انجیکشن تو لینا جائز نہیں ہوگا روزے کی حالت. البتہ اس کے علاوہ دیگر انجیکشن جتنے ہیں جو بطور علاج کے ہیں، درد ہے، سر درد کی کمی کے لیے، کسی اور وجہ سے، تو وہ انجیکشن نہ تو کھانا ہے نہ ہی پانی ہے، یعنی نہ کھانے کے حکم ہے نہ پانی کے حکم ہے، اگر اس کے استعمال میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے.
اگلا سوال اگر بھی پوچھتے ہیں، سفر ہوائی جہاز کا ہو تو ہوائی جہاز میں فرض نماز پڑھ سکتے ہیں؟
جی ہاں، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
طریقہ
کار ہوگا کہ انسان اپنا رخ قبلہ کی طرف کر کے جہاز میں جہاں دیکھے مناسب جگہ ہے وہاں کھڑے ہو کر کے یا بیٹھ کر کے نماز پڑھ لے. اگر کہیں بھی جگہ نہیں ہے تو اپنی کرسی ہی پر بیٹھے نماز پڑھے، کوشش کرے قبلہ رخ ہونے کی. نہیں ہو سکتا ہے تو جدھر جو اس کا رخ رہے نماز پڑھے، البتہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر نہیں کرے گا.
اب یہ سوال ہے، ابھی پوچھتے ہیں کہ شیخ آملہ کی باغ ہو اس کا پھل پر زکات دیا جائے گا یا نہیں؟ اگر دیا جائے گا تو اس کا نصاب کیا ہے؟
نہیں دیکھیے, جہاں تک میں سمجھتا ہوں, آملہ ایسا پھل نہیں ہے جسے ذخیرہ اندوزی اس کی جا سکے, اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا سکے, لہذا اس کے اوپر زکات نہیں ہے. البتہ اگر وہ احتیاطاً ان علماء کے قول پر, جس کو مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے شیخ عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ کا بھی یہی, اگر ان کے علماء کے قول پر اگر وہ انسان زکات دیتا ہے تو یہ احتیاط کا پہلو ہے, یہ احتیاط کا پہلو ہے, اس میں وہی رکھا جائے گا. پانچ وقت اس کا نظام بیان کی بتایا گیا ہے, ایسے نہیں ہے پانچ وقت, ایک وقت ساتھ کا ہوتا ہے اور ایک کا تقریباً ڈھائی کلو کا ہوا کرتا ہے, ڈھائی کلو کا ہوا کرتا ہے. ورنہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں, میرے نزدیک انہیں علماء کے آئے راجے ہے جو کہتے ہیں کہ وہ پھل جس کی ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی, جیسے آم ہے, وہ سبزیاں جس ذخیرہ اندوز نہیں کیا جا سکتے, ان میں کہ جو جدید مثلاً کولڈ اسٹور وغیرہ ہے اس کی پیاز وغیرہ ہے, تو اس کے اوپر کیا زکات نہیں ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں, مولانا صاحب مجھ سے حنفی دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے علماء پگڑی کیوں نہیں پہنتے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں جو غیر مسلم کی مشابہت
ہے. دیکھیے, یہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے, پگڑی کا معاملہ ہے. پگڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پگڑی پہننے کا عمل ثابت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور بہت سی حدیثیں ہیں, لیکن کسی بھی حدیث میں یہ نہیں ہے کہ آپ سرسد نے پگڑی پہننے کی کوئی سہولت بیان کی ہے. پگڑی پہننا یہ لباس ہے, اور لباس یہ امور عادات میں سے ہے, امور عادات میں سے ہے. عادات کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ اگر عادات میں سے کسی بھی عادت کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بیان فرمائی ہے تو وہ کیا ہوگا, جائز ہوگا, وہ سنت نہیں ہوگا, ہے کہ نہیں, تو سنت نہیں ہوگا. تو پگڑی کی آپ نے کوئی فضیلت نہیں بیان کی, کوئی فضیلت نہیں بیان کی, لہذا پگڑی پہننا یہ کوئی سنت کا کام نہیں ہے جس پر انسان کو ثواب اور اجر کی امید پر رکھے. لہذا یہ نہیں, البتہ یہ نہیں کہا, بعض علماء بہت سے علماء اہل حدیث خاص طور پر جو پنجاب کے علاقے کے رہنے والے تھے, ہم نے بچپن میں دیکھا ہے اور ابھی تک وہ لوگ عمامہ باندھا کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے علاقے میں عمامہ چل جاتا ہے. ہمارا علاقہ ہندوستان پر یہ جو ہے کہ عمامہ کیا ہے, اس علاقے میں عمامے سے ٹوپی لگائی جاتی ہے. تو عادات کے بارے میں یہ قاعدہ انسان کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ آیا وہ اس کی کوئی فضیلت اللہ کے رسول ہم سے وارد ہے کہ وارد نہیں ہے, کہ نہیں ہے. اگر کوئی فضیلت وارد نہیں ہے تو وہ چیز کیا ہوگی, سنت میں داخل نہیں ہوگی. اب اگر اللہ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے رسول کی محبت میں, اللہ کے رسول سے محبت میں کہ آپ اماں باندھتے ہیں لہٰذا ہم بھی اماں باندھیں گے, تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ اس محبت, اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قدر ہوگا, نہ یہ کہ اماں باندھنے کی وجہ سے. دوسری بات, کہاں تو وہاں ڈاکٹر ذاکر نائک کی مثال دی ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک تو اپنے پہلے حدیث کہتے ہی نہیں, کہتے ہیں تو اہل صحیح الحدیث ہے کہ نہیں, وہ اپنے پہلے حدیث نہیں کہتے. ایک چیز, دوسری چیز, ظاہر بات ہے ان کا یہ پینٹ اور شرٹ پہننا یہ ان کا اپنا عمل ہے, اس کو یہ افضل نہیں قرار دیتے, نہ اس کو شرعی لباس قرار دیتے, ہے کہ نہیں. جی,
مسلموں کی مشابہت نہیں ہوتی.
نہیں دیکھیے, اس وقت جو ہے پینٹ شرٹ ایک ایسا عام ہو چکا ہے کہ دنیا کی ساری قومیں اس کو پہن رہی ہیں, عربی اجمی, کالے گورے, ہے نا, سارے کے سارے لوگ پہن رہے ہیں, تو اب وہ مشابہت نہیں باقی رہ گئی.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ صرف ایک حدیث جس میں عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنا گھر دیکھا تو اچھا پڑوسی ہونے کے ناطے ہزار درہم ہے یا کیا ہے زیادہ قیمت بتایا, کیا یہ حدیث کہاں پر ہے؟
کہیں دیکھیے, یہ جہاں تک میں سمجھتا ہے کہ عمر کا واقعہ نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ, بلکہ انہی کے خاندان کے شاید بعد کے ایک ابو جہم نامی کوئی ہے, ان کا واقعہ ہے, ٹھیک نہیں ہے. اور یہ فضائل کی کتابوں میں ملتا ہے, حدیث کی کتابوں میں نہیں ہے. فضائل یعنی فضائل اخلاق پر, اسے پڑوسی کے ساتھ سلط, اس قسم کی چیزیں اس کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن اس کی حدیث کتابوں میں واقعہ نہیں، میں یہ حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کی عمل ہے.
اگلا سوال ہے گروپ نمبر دو سے، ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے، جیسے کہ پوسٹ پہلے بھی آ چکی ہے، کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص گانا سنے گا تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سینکا ڈالا جائے گا. اور اسی طریقے سے دوسری اس میں انہوں نے بات کی ہے کہ شاید اس چیز کو پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچائے، حوالہ دیا ہے انہیں مانا تھا. تو کیا یہ
بھائی جہاں تک حدیث کا تعلق ہے، نظر اللہ امرأً سمع مقالتی فوراءها كما حفظها، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے چہرے کو خوش رکھے جس نے ہماری کسی حدیث کو سنا اور اسے یاد کیا. اور یہ تو ہے بات، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اور صرف ابن ماجہ میں نہیں بلکہ اگر مجھ سے بھول نہیں کہ یہ صحیحین میں بھی حدیث پائی جا رہی ہے. البتہ جہاں تک اس کا تعلق ہے، وہ جو آدمی گانا سنے گا اس کے کان میں پگھلایا ہوا سنسا ڈالا جائے گا، یہ حدیث ضعیف ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایسا صحیح ہے کہ کیا زور آسمان میں یعنی زور آسمان میں بنتے ہیں سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت ہے کیا؟ ساتھی سوال
بھائی اس کی حقیقت اس معنی سے ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مقدر کر دیا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں جوڑے آسمان میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا جوڑا کہاں ہوگا کیسے ہوگا یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، مقدر کر دیا ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ہم سے نمستے کہہ کر نمستے کہے تو ہم اس کا جواب کیسے دیں؟
نہیں اس کا جواب ہم کہتے ہیں خوش رہو، ہے نا، اللہ تمہارا بھلا کرے، اس قسم کے الفاظ تھے، لیکن نمستے اسے نہیں کہیں گے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا حاملہ عورت کو طلاق دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟
سنت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ حالت حمل میں طلاق دی جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو مشہور حدیث جو تمام کتب حدیث میں موجود ہے، جب انہوں نے حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت اللہ کے پاس آ کر عرض کرنے لگے تو آپ ناراض ہوئے اور ان کو بلایا، اور آپ نے ان سے کہا کہ ہاں اس سے رجوع کر لو. یہ بات روایت میں ہے، آپ نے کہا کہ مور ہو اس کو حکم دے کے رجوع کر لے، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو انتظار کرے یہاں تک کہ وہ جو ہے دوسرا حیض آ جائے اور پھر پاک ہو. تو ان کی بات روایتوں میں ہے کہ وہ طلاق دے حالت سہر میں یا حالت حمل میں، سہر میں یا حالت حمل میں. تو حالت حمل میں دی گئی طلاق طلاق سنی ہے نا، سنت کے مطابق ہے، سنت کے خلاف نہیں ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میری کلاس میں جو مسلم اور غیر مسلم سبھی پڑھتے ہیں اور اس میں لڑکیاں اور لڑکے بھی ہیں، اور یہ تفصیل بتاتا ہے ساتھی ایک دوست میں سوال کرتے ہیں، سبھی پوچھتے ہیں کہ سب لوگوں کو توحید کی طرف کیسے بلایا جائے، پہلا سوال ہے ان کا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام میں دلچسپی کیسے بڑھائی جائے، خاص طور سے لڑکیوں کو پردے کی تبلیغ کیسے کی جائے. تیسرا سوال ہے کہ کیا میرا لڑکیوں کو دعوت دینا صحیح ہوگا؟
یہ اچھی چیز ہے، اور اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کو سامنے رکھنا چاہیے، ادو خلا سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی ہی احسن. تو ایسے موقع پر آپ یہ تینوں اسلوب استعمال کر سکتے ہیں. حکمت کا، حکمت کا معنی ہے کہ یعنی کس وقت بات کہنی ہے، کس انداز میں کہنی ہے نا، اکیلے میں کہنی ہے، لوگوں کے سامنے کہنی ہے، مخاطب کر کے کہنی ہے کہ عام بات کہنی ہے کہ نہیں ہے. معاہدہ حسنہ یعنی نصیحت کر کے، وعظ کر کے، اللہ کا خوف دلا کر کے، یعنی مسلمان عورت ہے، وہ بے پردہ ہے، تو اسے اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف دلایا جائے، اسے قرآن مجید کو یاد دلائے، قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے. اور اس طریقے سے اچھے انداز میں مجادلہ کرے، مثال طور پر ایسی جو لڑکیاں ہیں انہیں اس بات کا فائل کرے کہ آج اس وقت جو ہے جو زیادہ خاصنا جذبے کے ہیں یا لڑکیوں کی اغواتیں ہیں وہ 99% بلکہ 100% انہیں لڑکیوں کے بارے میں ہو رہے ہیں جو لڑکیاں بے پردہ آزادانہ گھومتی ہیں. لیکن عام طور جو لڑکیاں پردے سے نکلتی ہیں ان کے اوپر لوگوں کی نظریں نہیں اٹھتی ہیں، یا اٹھتی ہیں تو بہت ہی کم رہا کرتی ہے کہ نہیں, تو اس سلسلے میں ظاہر بات ہے اس چیز کو مد نظر رکھ کر کے لوگوں کو بڑھا دے سکتا ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کیا مذاق میں یا غصے میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ یعنی جیسے کہ میرا ایک دوست ہے جو بار بار جب بھی کبھی غصہ آتا ہے یا لڑائی ہو جاتی ہے تو غصے میں کہہ دیتا ہے کہ اپنی بیوی سے کہ میں نے تجھے طلاق دیا. وہ اس طریقے سے کئی مرتبہ کر چکا ہے اور لیکن جب پھر لڑائی ختم ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ میں نے تو مذاق کیا, میں کوئی صحیح معنوں میں اس کو طلاق نہیں دیا, میری نیت طلاق دینے کی نہیں تھی. تو اب اس صورت میں اس آدمی کا کیا حکم ہے؟
ایسے شخص کے اوپر حکم یہ ہے کہ فوراً اس سے میاں بیوی دونوں کو علیحدہ ہو جانا چاہیے. اگر کئی بار ہو چکا ہے یعنی تین بار ہو چکا ہے تو اسے فوراً علیحدہ ہو جانا چاہیے اور دونوں کسی سمجھدار مفتی یا مولوی کے پاس بیٹھے اور اپنا قصہ پیش کریں. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن وغیرہ میں ہے کہ تلاتم جدہن جدن وحتلہن جدن. تین چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اگر سنجیدگی میں کہیں گئیں تو پھر بھی پوری ہو جاتی ہیں اور مذاق میں کی گئیں پھر بھی پوری ہو جاتی ہیں. انہیں ایک طلاق ہے. اور جہاں تک غصے کا تعلق ہے, دیکھیے کوئی آدمی خوشی سے طلاق نہیں دیتا, وہ غصے ہی میں طلاق دیتا ہے. اگر غصہ اس حد تک نہیں پہنچ چکا ہے کہ انسان مجنون ہے, اپنے آپ کو آگ میں پانی میں ڈال دے, اپنے آپ کو ہلاک کر دے, اپنے سر کو دیواروں پر مارنے لگے, یعنی ایسا غصہ نہیں ہے, تو اس کی دی ہوئی طلاق کا اعتبار ہے اور مکمل اعتبار ہے. اب اس کا یہ کہنا کہ ہم نے مذاق میں کہا تھا, یہ چیز قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی. ایسے لوگ اگر تین بار یا اس سے زائد بار اپنی بیوی سے وہ شخص ایسا کہہ چکا ہے تو اسے فوراً بغیر کسی تاخیر کے دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے, پھر اس کے بعد اپنا مسئلہ کسی قاضی کسی شے کے سامنے رکھے.
اگلا سوال ایسا بھی پوچھتے کہ کیا کورٹ میرج جائز ہے یا دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟
اسے کورٹ میرج میں جہاں تک سمجھتا ہوں منعقد نہیں ہوتا. کورٹ میرج منعقد نہیں ہوتا ہے الا یہ کہ لڑکی جہاں شادی کرنا چاہتی ہے وہ مناسب ہے یا اس کا باپ شادی نہیں کرنا چاہتا, اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ نہیں شادی نہیں کرنا چاہتا ہے, مناسب رشتے آتے ہیں پھر بھی نہیں ہے, کسی چیز کی لالچ میں ہے, تو وہ لڑکی پہلے گاؤں کی جو پنچایت ہے ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھے, ہے کہ نہیں ہے. پھر وہ لوگ بھی کوئی حل نہیں کرتے ہیں تو قاضی کو سامنے رکھے کہ ہاں میں شادی کرنے میں کہ میرے بات نہیں, قاضی بلائے اس کے باپ کو, ہے کہ نہیں, قاضی اس کے باپ کو بلائے, پھر بھی اس کا باپ نہیں آتا ہے تو کورٹ میں جو شادی ہوگی وہ منعقد ہوگی, ورنہ وہ شادی منعقد نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نکاح الا بولی جن و شاہد عدل. کوئی نکاح اس وقت تک نہیں منعقد ہوگا جب تک کہ ولی نہ ہو, تو ولی کا ہونا نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کرتا ہے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ وہ عورت جو اپنے طور پر نکاح کر لیتی ہے ان کا نکاح باطل ہے, باطل ہے, باطل ہے.
یہاں پر یہ چیز واضح ہو سکتی ہے کہ اگر ولی ہے خدا اور ان لوگوں نے کورٹ میں جا کر شادی کی ہے ولی کی جہاد کے ساتھ, ولی بھی موجود ہے یعنی ولی نے بھی سائن کیا ہے اس نے وٹنس کے طور پر, تو
سب کو کوئی فرق نہیں ہے.
یعنی لفظ کورٹ حکومت کی طرف سے کورٹ منعقد ہے اور جو دستی کاروائی ہوتی ہے یہ لفظ یہ بتاتا ہے اس کے اندر کیا ہے.
اصل چیز یہ ہے کہ ولی کا حضور یا اس کی مؤخر ضروری ہے کہ نہیں, اس لیے بہت سی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ بغیر کورٹ کے نکاح گورنمنٹ کام آنا ہی نہیں رہتا ہے, تو الگ مسئلہ ہے نا. اصل چیز کیا ہے, ولی کی اپنی رضا مندی ہے.
اچھا کہیں پہ بھی ہو,
ہاں
ہو یا نہ ہو,
نکاح چاہے جس کو تکمیلی چیز کہا کرتی ہے تو واجبات میں نہیں ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ تفسیر والا قرآن میں تفسیر احسن البیان اردو ورڈنگ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں کمپیوٹر یا موبائل وغیرہ میں یا نہیں؟ اسی طریقے سے اردو ترجمے کی تفسیر یعنی ہاتھ میں لے کر میرا خیال ساتھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے تفسیر کی موجود ہیں بہت ساری تفسیریں, تو اس تفسیروں کو لے کر بنا وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ موبائل اور کمپیوٹر میں تو جائز ہی ہوگا, لیکن یہاں پہ یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ جو تفسیر چھپی ہوئی ہے اس تفسیر کو لے کر پڑھنے کا کیا ہوگا؟
تو تفسیر پڑھنا ہے یا قرآن پڑھنا ہے؟ اس میں اگر تفسیر پڑھنا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں,
ہاتھ میں
کوئی حرج نہیں. جیسے غلبہ اس میں کیا ہے, غیر قرآن کا ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ اگر قرآن پڑھنا ہے تو اس کے لیے اگر کہیں نقاب گنہ ہوتا کہیں مراجعہ ہے تو الگ بات ہے, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے تو اس کو لے کر کے نہیں پڑھا جائے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا عورت حالت حیض میں کسی دینی اجتماع میں شریک ہو سکتی ہے مسجد کے اندر؟
نہیں, مسجد کے اندر وہ داخل نہیں ہوگی, مسجد کے باہر بیٹھ کے, لیکن مسجد میں داخل نہیں ہوگی.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک شخص کی شادی ہوئی لیکن انہوں نے ولیمہ نہیں کیا ہے, کیا اب وہ اپنا ولیمہ کرا سکتے ہیں؟ ولیمہ کرانے اور نہ کرانے کا کیا حکم ہے بتا دوں؟
دیکھیے, ولیمہ حدیث کے واضح سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ واجب ہے, ولیمہ واجب ہے, لیکن ایک اگر شادی ہوئی اس وقت استطاعت نہیں تھی, ولیمہ نہیں کیا ہے, تو اب ان کے اوپر سے ولیمہ ثابت ہو گیا ہے. اگر دو چار دن ہفتے کے اندر ہے تو ٹھیک ہے, یہ نہیں کہاں بال بچے ہو گئے, سال گزر گیا, دو سال گزر اپنا ولیمہ کرنا چاہتے ہیں, تو اب یہ ولیمہ کا وقت ختم ہو گیا.
اگلا سوال ہے, ابھی پوچھتے ہیں آفیسے کا کیا حکم ہے, اگر کسی کا آفیسہ نہیں ہوا ہے, اس کا انتقال ہو گیا, تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے؟
نہیں, دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کل غلام مرغون بعقیدتہ, ہر بچہ اپنے عقیدے کے عوض گروی رہا کرتا ہے, گروی رہا کرتا ہے. اس لیے میں جہاں تک سمجھا ہے, اگر ہم اس کو واجب نہ کہیں, لیکن یہ بڑا تاکیدی امر ضرور ہے کہ استطاعت کے باوجود انسان کو اسے چھوڑنا نہیں چاہیے, اور اگر کسی عذر کی بنیاد پر اس کا رہ گیا ہے, جب موقع ملے اسے کر لینا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اپنے مردوں پر قرآن پڑھ کر بخشوانا کیسا ہے, کوئی دلیل مل سکتی ہے نہیں؟
دیکھیے, اس سلسلے میں کوئی بھی ایسی دلیل جو قابل اعتنا ہو قرآن حدیث میں یا قرآن مجید میں نہیں ہے, اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کا عمل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتھیوں, اہل و اقارب, درجنوں اس دنیا کے آپ کی زندگی میں گئے ہیں, لیکن آپ نے کسی کو قرآن خوانی نہیں کرائی, اور نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں یہ چیز رائج رکھی. تو یہ جو خصوصاً موجودہ صورت جو قرآن خوانی کی ہے, اور بالعکس وہ صورت جو بچوں کو کھانا کھلانے کے عوض یا پیسہ دے کر کے پڑھائی جاتی ہے, یہ یقیناً بدعت ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر بچہ مرا ہوا پیدا ہو, حمل ٹھہرنے کے 5-6 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے, تو کیا اس کا جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا یا نہیں؟
جی ہاں, اسے جنازے کی نماز ہی اس کی پڑھی جائے گی, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا اس کو. البتہ یہ بات واضح رہنا چاہیے کہ جو نابالغ بچے ہیں ان کے جنازے کی نماز واجب نہیں ہے. جس طریقے سے عام مردوں کے جنازے کی نماز واجب یا پڑھنے سے پایا ہے, ویسے ہی نابالغ بچوں کے جنازے کی نماز واجب نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم کے جنازے کی نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. البتہ ایک حدیث ہے ابو داؤد میں کہ آپ نے فرمایا, الصقط یصلی علیہ, ہے نا, صقط یعنی جو بچہ مردہ پیدا ہوا اس کے نمازے کی جنازے کی نماز پڑھنی جائے گی, اور دفن بھی کیا جائے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ امام اور پہلی صف میں کتنی دوری ہونی چاہیے, پلیز بتا دیں.
دیکھیے, اصل میں اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نص وارد نہیں ہے, لیکن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھ کر کے یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی دوری ہونی چاہیے کہ وہ امام وہ مقتدیوں کے سترے کی جگہ پر ہو, ہے نا, یعنی گویا سجدے کی اور اس کے درمیان صرف اتنا فاصلہ ہو کہ ایک بکری کا بچہ درمیان سے گزر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا, اپنے آپ کے درمیان اور آپ کے سترے کے درمیان اتنی دوری وارد ہے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کا نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام رکھیں تو کیا نام سے پہلے عبد لگانا واجب ہے؟
اگر وہ نام وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں, جیسے اللہ ہے, الرحمن ہے, باریک ہے تو اس کے پیچھے حد کا لگانا ضروری ہے اور پکارنے میں بھی حد کا لگانا ضروری ہے کہ نہیں ہے. البتہ وہ ایسے نام ہیں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ صفت اپنے بندوں کے اندر بھی رکھی ہے جیسے مقدس کریم ہے کہ نہیں, کریم اللہ تعالیٰ بھی ہے اور کرم کی صفت اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اندر بھی رکھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے اور رحم کی صفت بندوں کے اندر بھی رکھی ہے, تو اس میں لگانا واجب نہیں, البتہ بہتر ضرور ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر نماز کے دوران بھول سے کوئی ارکان چھوٹ جائے تو اس کے لیے کیا سجدے سہو کرنا فرض ہے؟
اس کے لیے سجدے سہو فرض اس وقت ہوگا کہ پہلے آپ اس رقم و رکن کو ادا کیجئے, پورا کیجئے, پھر اس بعد سجدے سہو
کیجئے. اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا سنت نماز میں یعنی فجر کی سنت, ظہر, مغرب و عشاء کی سنت وغیرہ میں اردو میں دعا اپنی زبان میں کر سکتے ہیں؟
جی ہاں, انشاءاللہ کوئی فرق کی بات نہیں ہے. اگر انسان عربی میں دعا نہیں کر سکتا تو وہ کر سکتا ہے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا نماز جنازہ میں ثنا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟
دیکھیے, جہاں تک ثنا پڑھنے کا تعلق ہے اس کا ذکر حدیثوں میں نہیں ملتا. اگر عام نماز پر قیاس کر کے کوئی آدمی پڑھے تو ہم اس کو نجات نہیں کہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ البتہ جہاں تک سورت ملانے کا تعلق ہے تو عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے اس کے انداز الفاظ میں ہے, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی تحقیق کی ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسری صورت منگائی جا سکتی ہے.
اگلا سوال ہے ساری تفصیل سے لکھتے ہیں کہ میں بہت دنوں سے سعودی میں کام کرتا ہوں. جب میں پہلی دفعہ سعودی میں آیا تو میں ایک کپڑے کی دکان میں کام کرتا تھا. بہت دفعہ ایسا ہوتا کہ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں دکان سے لے لیتا تھا اور اس کی مقدار بہت کم ہوتی تھی, جیسے کبھی 5 ریال یا کبھی 10 ریال یا کبھی ناشتے کے لیے سینڈوچ لے لیتا تھا اور کفیل کو نہیں بتاتا تھا. ڈر لگتا تھا کہ کہیں مجھے چور نہ سمجھ جائے. میں اس کفیل کے پاس 3 سال گزارا, پھر میرا کفالہ ہو گیا. میں اپنے فیل پر بہت نادم ہوں, پر اب کیا کروں؟ کیا اندازے کے مطابق وہ پیسے اپنے پرانے کفیل کی طرف سے صدقہ کر دوں یا اسے ہی واپس کرنا ضروری ہوگا؟ ویسے پرانا کفیل بہت سخت مزاج کا ہے, مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اسے یہ پیسے لوٹایا تو کہیں کچھ چوری کا الزام میں میری گیسٹ نہ کر لے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ وہ پیسہ لیتے رہے ہیں کفیل کا, آپ کا جتنا معاملہ طے تھا وہ آپ کو پورا دیتا رہا ہے اور آپ گھر بیچتے ہیں یا کہ اگر آپ بات کر زیادہ ہے کہ نہیں ہے, پھر اس کی وجہ سے آپ لیتے تھے تب تو وہ لینا آپ کے لیے جائز نہیں تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کے کھانے کا بھی نہیں دیتا تھا, ہے نا؟ یہ 4-5 مہینے ہو گئے تنخواہ نہیں دیتے تھے, تو آپ کو اگر صرف آپ کھانے بھر کے لیتے تھے تو آپ کے لیے اتنا جائز تھا, ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات یہ فیصلہ آپ ہی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کی تنخواہ وہ برابر جتنا طے تھا آپ دونوں کا وہ دیتا تھا, اس کے بعد آپ لیا کرتے تھے تو یہ کفیل کا پیسہ ہے, اسے آپ غالب گمان آپ کا جتنا پہنچتا ہے اتنا اسے واپس کرنا ہے یا اس کے لیے معافی جانا ہے. اب یہ ہے کہ نہ بتائے میں کی ایک صورت اور ہوتی ہے کہ آپ جو ہے جس طریقے سے بغیر بتائے ہوئے لیے تھے آپ بغیر بتائے ہوئے اس کو دے بھی سکتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ یعنی اس کی گاڑی میں رکھ دیں, اس کے گھر میں پھینک دیں, اس کے دکان میں, ہے نا؟ تو اس چیز بانے میں کہ آپ سامان لے رہے ہیں اور سامان نہ لے اور ویسے پیسہ چھوڑ کر کے چلے, یعنی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے کہ پیسہ اس تک پہنچے. اس کی طرف سے صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا, صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا,
یعنی اس کی جگہ اس کو بتایا بنا پیسہ پہنچا سکتا ہوں.
اس لیے بغیر بتائے جس نے بغیر پیسے پہنچا دی,
اس کو کیا پتا چلے گا یہ پیسہ جس کا؟ وہ تو پھر
یہ بھی پتا نہیں ہے اس کو نا کہ ہاں بھائی ہمارا پیسہ اس میں سے گیا ہے.
نہیں تو وہ اگر یہ سمجھ لیں ایماندار آدمی ہے بتا دیں گے
تو سکتا ہے بھائی, اس کے بینک میں جائے اس کے حساب میں ڈال دیں.
ممکن ہے, لیکن اگر دکان میں یا کسی اس کی گاڑی میں رکھ دے بتائے اس کا گرا ہوا پتا نہیں کسی کو اور
الفاظ بھی سکتا ہے کہ جو ہے یہ معذرت کے ساتھ آپ کے کسی بھی ڈال سکتا ہے. اس سے بہت طریقوں سے ہوگا. اگر دکان کا ہے, دکان پہ ایسی چیز مثلا خریدے اتنے پیسے کی اور کسی بہانے سے دکان سے چھوڑ کر کے اپنا سامان چلایا تھا, پیسہ اس کو اس میں داخل ہو جائے. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. لیکن اس ڈر سے کہا بھائی میرے اوپر چوری کا الزام لگائے گا, میں میرا ناقص علم یہ کہتا ہے کہ اتنا جائز
نہیں. یہاں پر یعنی بنیاد بات یہ ہے کہ دینے کے لیے بھی بتانا کوئی ضروری
نہیں, کوئی ضروری
بہت آسان طریقہ.
اگلا
سوال ہے سر, پوچھتے ہیں کہ ایک بندے کو میں نے کچھ عرصہ پہلے رقم قرض کر دی ہے, جب جب میں اپنے پیسے مانگتا ہوں وہ بار بار مجھے یہی کہتا ہے ارے بھائی میں کوئی بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں, دے دوں گا صبر کرو, ایسے کرتے کرتے گاتا ہو گیا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اسے رمضان میں فطرہ یا زکات سمجھ کر وہ رقم چھوڑ دوں؟
دیکھیے زکات کے اندر ہے لینا اور دینا, ہے کہ نہیں. اب اس صورت میں کہ آپ اس کو اپنے قرض میں کاٹے, نہ آپ نے لیا اور نہ آپ نے دیا, تو اس کی کافی نہیں ہوگی. یہ چیز کافی نہیں ہوگی. اس کا آپ دوسرا اس کے اوپر سختی کریں, ایسے لوگ جو لاپرواہ ہوں ان کے بارے میں, یا تو آپ جو ہے اتنا حوصلہ رکھیں کہ اللہ کے لیے اس کو کہے بھائی لیا تو لیا, نہیں تو میں معاف کر دیتا ہوں, ہے کہ نہیں. یا اس سے دھمکی بھائی نہیں دو ٹھیک ہے, میں آپ سے لڑائی نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو دینا پڑے گا, ہے کہ نہیں. یعنی اس سے ڈرائیں دھمکائیں, اور نہیں تو جو اس کے پاس سختی کریں اور اپنا پیسہ اس سے لیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے؟
دیکھیے اصل میں سنت اور حدیث میں دونوں منطق کے اصول میں اسے کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ, یعنی کبھی دونوں ایک جگہ اکٹھا بھی ہو جائیں اور کبھی دونوں ایک الگ الگ بھی رہیں گی. جہاں اس بات کو بولا جاتا ہے کہ کتاب و سنت, یا یہ کہ یہ چیز حدیث اور سنت سے ثابت ہے, ہے کہ نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ایک ہی مانی گئی ہیں, دونوں چیزیں ایک ہی مانی گئی ہیں. خصوصاً جہاں پر حجیت کے لیے آتا ہے نا, کہ حجت کیا ہے, حدیث بھی حجت ہے اور قرآن بھی حجت ہے, تو وہاں اس کے لیے سنت کا بھی استعمال کرتے ہیں اس طریقے. اسی لیے بہت سے کہتے ہیں کیا بھائی یہ چیز سنت سے ثابت ہے نا, اور عام کتاب ساتھ چلا جاتے ہیں کتاب و سنت, قرآن و حدیث. ایسی جگہ پر دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن دوسری وجہ سے فرق اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو, ہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو چلا آ رہا ہے نا, کہ آیا وہ مسلمانوں کی سنت رہی ہے, صحابہ کرام سمجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے, لیکن اس سے والوں کا کیا طریقہ رہا ہے, یہ طریقہ رہا ہے ایک چیز. دوسری چیز سنت بول کر کے کبھی فرض اور واجب کے مقابلے میں بھی بولا جاتا ہے, سنت فرض اور واجب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے. تو اس طریقے سے دونوں میں کبھی فرق ہوتا ہے اور کوئی فرق دونوں میں نہیں ہوتا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اوپر اور بلند و بالا اور نمازی کے سامنے ہے, وہ میں اس جملے کی وضاحت کرتا ہوں.
دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علو, اللہ تعالیٰ کے لیے علو ثابت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور یہ بھی وارد ہے حدیث شریف میں, جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ کوئی آدمی اپنے سامنے نہ چھکے فإن اللہ قبل وجه المصلي, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مصلی کے سامنے ہے, ہے کہ نہیں ہے. تو اولاً تو ایک مومن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دونوں فرمان کس کے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کے ہیں, اور دونوں کے فرمان میں غلطی نہیں, تو دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں. یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اصل ہے کہ ہے وہ عرش کے اوپر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سامنے بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کی کیفیت کیا ہے اس کی کیفیت بیان نہیں کرتے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وغیرہ نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ انسان اگر یہ ہو سکے تو سورج سے گفتگو کرے, چاہے تو سورج سورج اس کے سامنے ہی ہے کہ کہاں اوپر ہے,
پورے
لوگ اس سے گفتگو کرتے ہیں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر فجر کی نماز مس ہو جائے تو کیا وہ ظہر سے پہلے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں یا ظہر کے ساتھ ہی پڑھنا ضروری ہے؟
نہیں نہیں, اس کو جس وقت اس کو یاد آئے یا بیدار ہو بغیر کسی تاخیر کے, جس قدر تاخیر کرتا جائے گا وہ گنہگار ہوگا, بلکہ خطرہ یہ ہے کہ بہت سے علماء کے نظر خود کا مرتکب ہو جائے گا. لہذا اسے جیسے یاد آئے یا جیسے وہ بیدار ہو فوراً وہ نماز پڑھے, اس کو ظہر کا انتظار نہیں کرنا چاہیے.
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ ایک بچے کے نام احمد ہے, تو اس کے ماں کو کسی نے بتایا کہ محمد احمد بولو نہیں تو گناہ ہوگا, کیا یہ درست ہے کہ سیدھا احمد بولنا گناہ ہے اور اس کے ساتھ میں محمد لگانا ضروری ہے؟
یہ جہالت کی بات ہے نا, ٹھیک نہیں ہے. بہت سے علماء کا نام لے شروع سے آخر تک احمد 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 ہی رہا ہے. یہ تو ہمارا ایران سے متاثر ہو کر کے ہمارے یہاں یہ رجحان چل چکا ہے کہ نام کیا ڈبل ہونا چاہیے, ہے نا, ورنہ محمد نام الگ ہے احمد نام الگ ہے, اور سارے لوگ محمد یا احمد اپنا نام رکھتے رہے ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ چیز بلا وجہ کی یعنی یہ جہالت ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
اگلا سوال بھی پوچھتے ہیں کہ انسان اگر کوئی مجبوری آ کر اپنی کڈنی بیچتا ہے تو کیسا ہے, جائز ہے یا ناجائز؟
بھائی دیکھیے, جہاں تک ہم نے سمجھا ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت مسلمان چاہے مردہ ہے یا زندہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہڈی توڑنے سے کیا ہے منع فرمایا, اور مسلمان کا مردہ ہے یا زندہ ہے اس کا احترام واجب ہے. اور جہاں تک ہمیں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے جسم اور اپنی روح کا مالک نہیں ہے, یہ صحت اللہ نے جو اس کو دی ہے, یہ جسم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے, لہذا بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اس میں سے کوئی بھی چیز کاٹ نہیں سکتا ہے, ایک نہیں ہے کوئی بھی چیز ان لائن کی شریعت میں اس کی اجازت ہو, جیسے ختنہ ہے اس کاٹنے کا حکم ہے, ایک نہیں ہے, بال ہیں ان کے کاٹنے کا, ناخن ہیں ان کے کاٹنے کا حکم ہے, اور اس کے علاوہ انسان اپنے جسم کا مالک نہیں ہے, لہذا جب اس کا مالک نہیں ہوا تو اس کے لیے دیکھنا بھی جائز نہیں ہوگا. اور یہی فتویٰ ہے یہاں کے علماء شیخ ابن باز شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا.
آخری سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے دوست نے کسی دوسرے دوست سے نہ بولنے کی قسم کھائی تھی, یعنی قرآن شریف کی قسم کھائی ہے, لیکن آپ دونوں کے دل صاف ہیں اور دونوں بات کرنا چاہتے ہیں, تو ایسی صورت میں اس کا کیا حل ہوگا؟
تو قسم کا کفارہ ادا کریں, اولاً تو اس پر دھیان دینا چاہیے, قرآن مجید کی قسم چاہے محل نظر ہے, اگر اللہ تعالیٰ کے جو صفات مان کر کے اس کی قسم کھاتا ہے تو الگ چیز ہے, ورنہ ہے نا اس مصحف کی قسم جو ہے نہیں, لیکن ایک اگر وہ قسم کھایا ہے اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی اللہ کی صفت سمجھ کر کے قسم کھایا ہے تو بڑا آسان ہے اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے اور اپنے بھائی سے اپنے دوست سے بات کرے, اور قسم کا کفارہ جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا یا دس مسکینوں کو کھانا کھلانا یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنانا, ان تینوں میں سے اگر نہ ہو سکے تو تین دن کا روزہ رکھنا.
جزاکم اللہ خیر, وہاں جزا سکسٹی 62 جو پارٹ اے اور بی اور سی میں پیش کی گئی ہے, امید کے خود بھی سنیں گے اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع عنایت فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.